اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے بعد مکہ مکرمہ میں ٹھہر جاتا ہے اور عمرہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، کیا اس پر حج فرض ہو جاتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے کہ حج کے فرض ہونے کے لیے قرآن کریم میں یہ بتایا گیا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ حج کرنا لازم ہے ان لوگوں کے لیے جو استطاعت رکھتے ہوں، من استطاع الیہ سبیلا، یعنی جو کر سکتے ہوں. اب استطاعت کس کو کہتے ہیں؟ اس کی پھر فقہا نے تفسیر کی ہے کہ اچھا اس سے کیا مراد ہے. بہرحال اس بنیاد پر علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جو شخص حج کے مہینوں میں مکہ مکرمہ پہنچ گیا، اور حج کے مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. تو چونکہ رمضان میں اگر کوئی شخص عمرہ کے لیے گیا اور شوال کا مہینہ شروع ہو گیا، تو حج کا مہینہ شروع ہو گیا اور شوال میں جب وہاں پر موجود ہے تو حج کے مہینے میں وہاں ہے، اس کا مطلب ہے کہ حج اس کے لیے حج کرنا ممکن ہو گیا، استطاعت پائی گئی، تو حج فرض ہو جانا چاہیے. اصولی بات تو یہ ہے. لیکن اور ظاہر قدیم دور میں ایسا ہی تھا، اس وجہ سے کہ وہاں جانے کے بعد جتنا بھی انسان ٹھہر جائے، کوئی رکاوٹ اور پابندی نہیں تھی. لیکن اب حالات ذرا مختلف ہیں. اب اگر کوئی شخص جاتا ہے، عمرہ کے لیے جاتا ہے رمضان میں، اب سے کچھ عرصہ پہلے بدلتا الگ تھا اور اب بدلتا ہی رہتا ہے، قانون وہاں کے مستقل بدل رہے ہیں، حالات بھی بدل رہے ہیں، قانون بھی بدل رہے ہیں، ہر چیز بدل رہی ہے وہاں کی. تو بہرحال اب حالات کچھ مختلف ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص عمرہ یا دوسرے کسی ویزا پہ وہاں جاتا ہے تو اس کے لیے قانوناً حج کرنا جو ہے وہ جرم ہے، الا ہے کہ شاید اور پرمٹ ملتی ہو نہ ملتی ہو، مجھے نہیں پتہ اب نئے قانون کیا ہے. لیکن اصولی اعتبار سے اب سے کچھ عرصہ پہلے تک تو یہی تھا، چند سال، دو تین سال پہلے تک، کہ اگر عمرہ کے ویزے پر وہاں کوئی جاتا ہے تو حج کرنا اس کے لیے منع ہے، جرم ہے. تو ظاہر ہے قانونی جرم کرنا، اور اس میں یہ ہے کہ پھر اگر پکڑا گیا تو جرمانہ، یہ سب چیزیں جو ہیں پابندیاں ہیں. پھر یہ کہ اتنے عرصے تک ٹھہرنا وہاں پر، اس لیے کہ پہلے زمانے میں تو خیمہ لگایا ٹھہر گیا، لیکن اب یہ ہے کہ ویسے نہیں ٹھہر سکتے، کوئی ہوٹل لینا ہوگا تو اس کے اخراجات. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ ایک تو مالی اعتبار سے شوال سے لے کر حج تک ٹھہرنا بہت بڑا خرچہ ہے رہنے کے لحاظ سے، اور قانونی لحاظ سے جرم ہے. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ شوال میں کوئی وہاں ہے تو اس پر استطاعت پائی گئی، اس کی قدرت پائی گئی حج کرنے کے، تو حج فرض ہو جائے گا. تو اب کے حالات میں وہ مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کوئی وہاں شوال میں پہنچ گیا تو حج فرض ہو جائے گا. ہاں اتنے پیسے ہیں کہ آ کر دوبارہ جائے، یا وہاں قانونی کاروائی کر کے حج کا ویزا لے لے، اور یا وہاں ٹھہر سکتا ہو، وہ سب چیزیں کر سکتا ہو، استطاعت ہو، تو پھر تو حج فرض ہے ظاہر ہے. لیکن اگر یہ نہیں ہے تو صرف وہاں پہنچ جانے کی وجہ سے حج فرض نہیں ہو جاتا. یہ کل یا پرسوں مسئلہ آیا تھا تشہد کا، اس سلسلے میں سوال ہے کہ اگر کوئی شخص، جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں فرض نماز، تو اس کے پہلے قعدے کے بعد صرف التحیات پڑھ کے کھڑا ہو جانا ہے. اگر کوئی درود شریف دعا وغیرہ پڑھے گا تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. یہ تو معروف مسئلہ ہے. یہی مسئلہ آتا ہے وتر میں بھی، یہی مسئلہ آتا ہے سنت مؤکدہ میں بھی، سب میں یہی ہے کہ قعدہ اولا کے بعد انسان بس تحیات پڑھ کے پھر کھڑا ہو جائے، پھر بیٹھے رہنا منع ہے. لیکن نفل نماز اگر انسان چار رکعت یا زیادہ پڑھتا ہے تو اس کا درمیان والا جو قعدہ ہے، تو یہ اس میں نفل بھی آ گئی، سنت غیر مؤکدہ بھی آ گئی، تراویح آتی ہے یا نہیں آتی اس میں دونوں رائے ہیں، بہرحال اس کو ہم رہنے دیتے ہیں. تو نفل نماز اور سنت غیر مؤکدہ جو ہے، اس میں اگر کوئی شخص دو رکعت پہ بیٹھتا ہے، ظاہر بیٹھنا تو ضروری ہے، التحیات پڑھتا ہے، التحیات پڑھنے کے بعد کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہتر ہے اس کے لیے، اس لیے کہ اب دو رکعت مستقل نماز ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے، مستحب ہے کہ وہ التحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھے، دعا بھی پڑھے، پھر کھڑا ہو جائے. اب سلام پھیر کر کھڑا ہوتا ہے تو دو رکعتیں الگ ہو جائیں گی، وہ دو رکعتیں الگ، اور اگر سلام پھیرے بغیر کھڑا ہوتا ہے تب بھی ٹھیک ہے. لیکن اتنا ہے کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ التحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھے، دعا پڑھے، پھر کھڑا ہونے کے بعد پھر سبحانک اللہم وبحمدک، پھر ثنا پڑھے، اور پھر اس لیے کہ گویا دو رکعتیں مستقل نماز ہیں. لیکن اگر کوئی اس طرح نہیں کرتا، عام فرض کی طرح یا سنت مؤکدہ کی طرح پڑھ لیتا ہے، تب بھی ٹھیک ہے، اس طرح بھی نماز ہو جاتی ہے. عام طور پر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں کر لیا تو وہاں بھول کے انسان کرے گا، وہاں اگر سجدہ یعنی فرض میں یا سنت موقعہ میں اگر اس طرح کر لیا تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، تو اس لیے یعنی اگر مسئلہ واضح ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ انسان عمل نہ کرے اس پر۔ اچھا، آج شام کو بات آئی تھی کہ اقامت الصلاۃ اور نماز پڑھنے میں فرق ہے، اس کی کچھ وضاحت کی ضرورت ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں قرآن کریم میں، جگہ جگہ جو کہا گیا اقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، اور تو ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنا، ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا۔ تو یصلون وہ نماز پڑھتے ہیں، یقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے میں اور پڑھنے میں فرق یہ ہے کہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا نماز پڑھنے کا، اچھا ٹھیک ہے تکبیرہ تحریمہ کہیے، رکوع سجدے کیے، بس کسی طریقے سے گویا جس کو کہتے ہیں جان چھڑانا، یہ ہے نماز پڑھ لینا کہ بس فرض تھے، اچھا ٹھیک ہے جلدی سے جیسا ہوا وضو کیا، بس جلدی سے کر لیا، فرائض ادا کر لیا، نماز پڑھ لی بے توجہی، بغیر آداب، بغیر مستحبات، تو اس کو کہتے ہیں نماز پڑھ لی۔ اقامت الصلاۃ یہ ہے کہ جو شریعت نے اس کے لیے ظاہری آداب مقرر کیے ہیں، جو سنتیں مقرر کی ہیں، ان کا خیال رکھے اور اپنی کوشش کی حد تک جتنا دھیان کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے وہ دھیان اس میں لگانے کی کوشش کرے۔ ظاہر ہے ہم کوشش کے مکلف ہیں، تو خشوع کے جو کوشش انسان کی طرف سے ہو سکتی ہے وہ اختیار کر لے، تو اس کو کہیں گے یہ اقامت الصلاۃ، یہ اقامت الصلاۃ ہے کہ نماز کو جس اللہ تعالیٰ نے جس طرح حکم دیا پڑھنے کا، اس طرح ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے فرض ذمے سے ادا کر دینا اور فارغ ہو جانا، ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کو ادا کرنا۔ تو اقامت الصلاۃ اس کو اچھی طریقے سے اس کے آداب مستحبات وغیرہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا، اور نماز پڑھ لینا بس کسی طریقے سے ذمے سے فارغ ہو جانا، یہ دونوں میں فرق۔ سوال یہ ہے کہ عورت اپنے ایام میں، حیض کے ایام میں، موبائل وغیرہ پہ اگر قرآن پڑھنا چاہے، یعنی قرآن ہاتھ میں لیے بغیر، تو اس کی اجازت ہے عورت کے لیے ایام حیض میں؟ جب اس کے لیے نماز منع ہے تو ان ایام میں قرآن کو ہاتھ لگانا وہ بھی منع ہے، اور قرآن کی تلاوت کرنا بغیر دیکھے وہ بھی منع ہے۔ تو اس لیے موبائل میں ہو یا قرآن میں ہو، بات وہ یہ ہے کہ پڑھنا تو منع ہی ہے، تو اس لیے جب اس کے لیے تلاوت منع ہے تو پھر اس میں احتیاط کی جائے گی۔ اور یہ ایک اور چیز ہے کہ عام طور پر جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے لیے تشریف لے گئی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، ظاہر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو دین مکمل فرمانا تھا، تو دین کی تکمیل ایسی تھی کہ یہ حکم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ہو جائے کہ کسی کا حیض ہے، کسی عورت کا، کسی کا نفاس ہے، کسی کا کوئی معاملہ ہے، تمام معاملات اس حج میں تمام حل ہونے تھے تاکہ دین مکمل ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی یہ تمام مسائل واضح ہو جائیں۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قریب ترین ہیں، ان کا معاملہ یہ ہوا کہ مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے ان کے ایام حج شروع ہو گئے، اب وہ رونا شروع ہو گئیں کہ یا رسول اللہ میں حج کے لیے نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو عام چیز ہے، تمام عورتوں کے لیے ہے، ان ھذا کتب اللہ علی بنات آدم، تو اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں۔ یہ گویا ہمیشہ کے لیے تعلیم ثابت فرما دی کہ دیکھو یہ نہیں دیکھنا کہ یہ عبادت ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے۔ ظاہر ہے یہی چیز ہے، وہ اقامت الصلاۃ اور نماز پڑھنے والا جو مسئلہ تھا کہ اپنا شوق ہے یا اللہ کا حکم ہے۔ تو اب بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں کبھی مکہ مکرمہ گئیں، لوگ اور ایسا ہوتا ہے کبھی، ایک مرتبہ ہوا کہ، یا ایسا کئی واقعات ہوئے ہوں گے، لیکن ایک مرتبہ میں وہیں تھا، کچھ ہمارے کچھ حضرات تھے جو وہاں آئے تھے فیملی کے ساتھ، جتنے دن وہاں رہے تھے ان کے دن کم تھے اور اتنے ہی دن عورت ایام میں تھی۔ اب وہ پریشان، میرے کو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، ہاں شوق تو ہے ظاہر ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ یعنی یہاں تک کوئی آیا ہے، وہ اندر جانا چاہ رہا ہے، کعبہ کے قریب جانا چاہ رہا ہے، اس وقت وہ رکاوٹیں وغیرہ بھی نہیں تھیں، کعبہ کے قریب جانا چاہ رہا ہے، شوق تو ہے، لیکن یہ سمجھو کہ یہاں پر باہر رہ کر بھی یعنی کعبہ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ سہن سے بھی بعض جگہوں پر کعبہ نظر آتا تھا، اب پتہ نہیں، لیکن بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں باہر سے بھی کعبہ کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن خیر کعبہ دیکھیں نہ دیکھیں، اصل یہ ہے کہ یہاں آئے ہیں عبادت کے لیے آئے ہیں، باہر بیٹھو، درود شریف پڑھو، تسبیحات پڑھو، جو کرنا ہے کرو، لیکن یہ نہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عبادت سے محروم کر دیا۔ نہیں، وہ بھی اللہ کا حکم تھا کہ آ کر یہاں طواف سعی کرنا ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ اس حالت میں نہیں جانا، اور کوئی بعید نہیں بلکہ بہت یعنی قوی احتمال ہے کہ اس کو زیادہ اجر ملے گا، اس لیے کہ یہ صبر، ایک ہوتا ہے انسان جو چاہ رہا تھا وہ ہو گیا، ایک ہوتا ہے جو چاہ رہا تھا وہ نہیں ہو سکا اور نہیں کر سک رہے ہیں، اس پہ جو تکلیف ہوتی ہے، جسے ہم آج شام کو پڑھ رہے تھے کہ کبھی انسان کوئی چیز نہیں کر سکتا، اس پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو کی تھی کہ رضا بالقضاء جس کو کہتے ہیں، آمنت بالقدر خیره وشره. تو بہرحال اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی مجھے اجر ملے گا، اور بعید نہیں ہے کہ واقعی، بلکہ زیادہ احتمال ہے کہ ایسی عورتوں کو زیادہ اجر ملے گا جو چاہتی ہیں لیکن اس کام کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی وجہ سے رکاوٹ آ جاتی ہے. بہرحال تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر تلاوت نہیں کر سکتی تو اپنے آپ کو محروم نہ سمجھیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ فارغ ہو کے بس آرام ہی کرتی رہیں، دوسری چیزیں بھی کرنے کی ہیں، تسبیحات ہیں، درود شریف ہیں، اور چیزیں بھی کر سکتی ہیں، تو بالکل فارغ بھی نہ ہو جائیں لیکن تلاوت سے اپنے آپ کو محرومی کی وجہ سے یہ نہ سوچیں کہ اچھا ہر چیز سے محروم ہو گئی. اچھا، کسی کو ناقابل برداشت درد ہو رہا ہو اور وہ انتظار میں کہ درد کم ہو مگر نماز قضا ہو گئی تو کیا اس پر گناہ ہوگا؟ اب ہر ایک کا ظاہر ہے کہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ اگر واقعی بہت زیادہ تکلیف تھی، نماز پڑھنا مشکل تھا، تو کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کے، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کے، جو بھی صورت ممکن ہو سکتی وہ اختیار کر لینی چاہیے تھی، لیکن بہرحال تکلیف کی وجہ سے اگر دیر ہو گئی ہے تو اب یعنی بہت سے ایسے احکام ہیں جو شریعت میں مسافروں کے لیے، بیماروں کے لیے، معذوروں کے لیے عام احکام سے بہت مختلف ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے تکلیف کی وجہ سے ہوا، جان بوجھ کر نہیں ہوا تو قضا بھی کر لیں اور کچھ استغفار بھی کر لیں اور بس اس پر پھر زیادہ پریشان نہ ہو. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.